وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اسلام آباد اور لاہور سے سماجی کارکنوں کے غائب ہونے کی خبر سے شروع کریں گے, جس کے حوالے سے ملک بھر میں احتجاج ہوئے ہیں. آگے چل کر ہم فاٹا کے عوام کے لیے اصلاحات کا معاملہ, پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے پر سیکیورٹی میں اضافہ, اور آخر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ابتدائی اقدامات پر بات کریں گے. اور جو ہمارا پہلا موضوع ہے, یعنی کہ آج اسلام آباد میں مظاہرے ہوئے ہیں ان بلاگرز کے لیے جو کہ غائب ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر ہیں, جو انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں ہوتے ہیں اور کراچی سے ہیں ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن اینڈ سوشل سائنسز زابس میں, ڈاکٹر ریاض احمد شیخ. آپ لوگ بھی اگر اس سیگمنٹ میں شامل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو آئیے ابتدا کرتے ہیں پہلے موضوع سے, اور یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے دو شہروں اسلام آباد اور لاہور سے رواں ماہ کے اوائل میں لاپتہ ہونے والے 5 بلاگرز تاحال بازیاب نہیں ہو سکے ہیں اور ان کی سلامتی کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ان سماجی کارکنوں کی بازیابی کے لیے سول سوسائٹی کے نمائندے سراپا احتجاج ہیں اور پیر کو بھی اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے درجنوں کارکن جمع ہوئے. ان افراد نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے حق میں تحریریں درج تھیں. انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کے حق میں آواز بلند کرنے والے 5 لاپتہ کارکنوں میں سلمان حیدر, وقاص گرایا, عاصم سعید, احمد رضا نصیر اور سمر عباس شامل ہیں. ایک سماجی کارکن فرزانہ باری بھی پیر کو کیے گئے مظاہرے میں شریک تھیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اب تو ان لوگوں کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں جو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے صدا بلند کر رہے ہیں.
تو یہ جو ایک احتجاج کا آج بھی اسی سلسلے میں ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ لوگوں کو فوری طور پہ جو ہے وہ بازیاب کیا جائے, اور حکومت کی یا جس کی بھی یہ پالیسی ہے کوئی تو اٹھا رہا ہے نا. بنیادی ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں حکومت کی ہے کہ وہ جو ہے اس مسئلے کا جو اس کو دیکھے اور اس کا فوری طور پہ جو ہے وہ حل تلاش کیا جائے اور ان لوگوں کو خیر خیریت سے اپنے گھروں تک پہنچایا جائے.
لاپتہ افراد کی گمشدگی کے بعد سماجی رابطوں کی ویب سائٹس یعنی سوشل میڈیا پر ایسی خبریں بھی منظر عام پر آئیں جن میں یہ الزام لگایا گیا کہ لاپتہ افراد توہین مذہب کے مرتکب ہوئے. ایسی خبروں کو لاپتہ بلاگرز کے اہل خانہ نے نہ صرف سختی سے رد کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ ایسی بے بنیاد خبروں سے ان کے لیے بھی خطرات میں اضافہ ہوا ہے. جبکہ دوسری جانب پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے لاپتہ ہونے والے سماجی کارکنوں پر مقدمات قائم کرنے سے متعلق میڈیا رپورٹس خصوصاً سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی خبروں کے بارے میں کہا تھا کہ ان میں قطعاً کوئی صداقت نہیں. وزیر داخلہ نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایسی خبریں مضحکہ خیز اور غیر سنجیدہ ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم شروع کرتے ہیں بریگیڈیئر سید نذیر سے. بریگیڈیئر سید, آپ بتائیے, کچھ پتہ چلا ہے کہ اٹھائے جانے والے کیوں اٹھائے گئے ہیں اور کورٹ میں کیوں نہیں لائے جاتے, آپ کی کیا معلومات ہے؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک ان بلاگرز کا تعلق ہے جن کے نام آپ کی رپورٹ میں آئے اور ان کے لیے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, مختلف جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, یہ جو اسلام آباد اور لاہور ظاہر بڑے شہر ہیں اور یہ لوگ بھی سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو تھے, اور ان کے بارے میں جو معلومات سامنے آئی ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو مذہبی مناصرت کے لحاظ سے بعض حلقوں نے اس میں خدشات ظاہر کیے ہیں اور کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو وہ توہین رسالت کے زمرے میں آتے ہیں یا وہ گروپس جو اس چیز کو بڑے مطلب شدت سے لیتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ بعض جگہ پر تو بلکہ ہمارے کچھ چینلز پر بھی یہ بات آ گئی ہے کہ باقاعدہ ان کے لیے تھریٹس, اوپن تھریٹس, مطلب ایک قسم کے ان کے جان کو یا ان کے جو نظریات ہیں یا ان کی جو سوچ ہے اس کے بارے میں آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو اس کی تو ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرے, لیکن یہ بلاگرز جو اٹھائے گئے ہیں دو قسم کی رائے پائی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ شاید امن عامہ کے لیے حکومت کے کسی حلقے نے ان کو چھپائے ہوئے, ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی قتل کر دے اور پھر اس سے مزید حالات بگڑ جائے. ایک یہ تھیوری پائی جاتی ہے, اور دوسری یہ پائی جاتی ہے کہ شاید کچھ ایسے گروپس ہیں جنہوں نے ان کو اٹھایا ہوا ہے, اور وہ ان کو ایک قسم کا, اس قسم کے سوچ رکھنے والوں کے لیے ایک ٹرک کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو لوگ اس قسم کے سوچ رکھتے ہیں تو ان کے لیے ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کو اٹھایا جاتا ہے, اور پھر ان کو کب چھوڑا جاتا ہے یا کیا ان کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ تو اب نہیں کہا جا سکتا. لیکن جہاں تک تیسری اس کا تعلق ہے رائے کی, کہ شاید کسی انٹیلیجنس ایجنسی یا حکومت کے کسی ایجنسی نے اٹھائے ہیں, تو اس کے ابھی تک تو کیونکہ ظاہر وزیر داخلہ اپنے طور پر کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اب اس کوشش کا اشارہ اس نے نہیں دیا ہے کہ وہ کوشش کس قسم کی ہو رہی ہے. آیا وہ نداروں کے ساتھ ہو رہی ہے یا ایسے گروپس کے ساتھ ہو رہی ہے یا خود جو اس قسم کے خدشات رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے بارے میں. تو ظاہر ہے کہ ایک پہلو جو مذہبی مناصرت کا یا اس میں توہین رسالت کا یا جو سینسیٹیو ایشو آ جاتا ہے تو یقیناً اس پر پھر لائف اینڈ پراپرٹی کو زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ممتاز قادری کا جنازہ ہوا تھا یا اس سے پہلے جو اس نے اس کو قتل کیا تھا سلمان تاثیر کو, تو پھر اس قسم کے جذبات بڑے بڑک جاتے ہیں. تو شاید حکومت احتیاط سے کام لے رہی ہے اس بارے میں.
ڈاکٹر ریاض احمد شیخ ہمارے ساتھ ہیں, یہ زابست میں ہوتے ہیں, ڈین ہیں فیکلٹی آف ایجوکیشن اینڈ سوشل سائنسز. ڈاکٹر ریاض آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے پر کہ بہت دن ہو گئے کہ یہ لوگ جو کہ سماجی کارکن کہلاتے ہیں یہ غائب کر دیے گئے ہیں, آپ کے خیال میں اس کے پس پشت کیا ہے؟ ڈاکٹر ریاض جی, ڈاکٹر ریاض ہمارے ساتھ ہیں. پروڈیوسر بتا رہی تھیں کہ ڈاکٹر ریاض ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ہم لیتے ہیں لیکن کچھ کالز کو پہلے لے لیتے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر ریاض کو لائن پہ دوبارہ لیتے ہیں. کلیم اللہ نیازی کچھ کہنا چاہتے ہیں میاں والی سے.
کلیم اللہ نیازی مہستہ کے خیر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے رائٹ والے انتہائی رائٹ کی جانب جا رہے ہیں اور جو لیفٹ والے ہیں انتہائی لیفٹ کی جانب جا رہے ہیں, جو درمیانی لوگ ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بچتی. اب جن کو یہ غائب کیا گیا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کسی کو غائب نہیں کرنا چاہیے, لیکن اپنی فیک آئی ڈیز بنا کے اور اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف پوسٹ لگانا, کیا یہ کوئی ریاست اجازت دے سکتی ہے؟ اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ تنظیم نے کیا ہوگا, یا تو ان کا اپنا کیا درا ہوگا یا واقعی جس طرح بریگیڈیئر صاحب فرمار ہے ہو سکتے ریاست نے ان کو تحفظ دینے کے لیے کیا ہو. لیکن ایک ریکویسٹ ضرور ہے کہ ہمارے مذہبی لوگ بھی ان کو بھی جو ہے نا اقدار کے پاس چلنا چاہیے, لیکن جو لبرل ہیں ان کو کم از کم اسلام کے بنیادی جو بیسز ہیں ان کی نفی نہیں کرنی چاہیے.
شکریہ. مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے.
السلام علیکم جناب, دعوت خیال سے یاد کر رہا ہوں. میں یہ یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ سماجی کارکن نہیں ہوتے بلکہ وہ مذہبی انتخاب پسند ہوتے ہیں, وہ اپنی عدالت اور اپنا قانون جو ہے نا وہ لگانا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر کڑی سزا نگرانی رکھنی چاہیے, لیکن اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو چھوڑنا چاہیے اور ان کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے. ویسے جو ہے نا کسی کو اس طرح مار دینا چاہے اس کو جیل میں رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے.
اچھا, ڈاکٹر ریاض احمد شیخ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, ان کی لائن ابھی تک نہیں ملی. ان کے ویسے ہم کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر ریاض بھی ہمارے ساتھ آئیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ ڈین ہیں فیکلٹی آف ایجوکیشن اینڈ سوشل سائنسز. ڈاکٹر ریاض آپ کو خوش آمدید.
جی,
تو ہمارے ساتھ بریگیڈیئر سید نذیر ہیں اور کچھ کالرز ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ, یہ بلاگرز جو ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مذہب کے خلاف کچھ لکھ رہے تھے اور بہت ممکن ہے کہ ریاست نے ان کو تحفظ دینے کے لیے کچھ وقت تک غائب کر دیا ہے. آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟
نہیں, میرا نہیں خیال کہ ریاست کسی کو کسی کے لیے اتنی پریشان ہوتی ہے. پاکستان جیسی کلونیل اسٹیٹ کے اندر یہاں ایک بڑا ہسٹری ہے ریپریشن کی, تو ریاست تو میرے خیال میں کسی کی جان کی اتنی کوئی حفاظت نہیں کرتی. اگر اس نے کرنی ہوتی تو سلمان تاثیر کی بھی حفاظت کر لی جاتی. بہرحال جہاں تک ان چار لوگوں کا تعلق ہے تو ان چار لوگوں نے ملک میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور یہ جو نفرت کا ایک جو انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا تھا اس کے اگینسٹ آواز اٹھائی تھی, اور میرے خیال میں پاکستان کے اندر یہ کافی اسیپٹیبل آواز ہے. تو اور اس کے اندر الٹیمیٹلی وہ ان کی شکایت ان اداروں سے بھی تھی جن کے بس میں یہ سب چیزیں رکوانا پاسبل ہے. ایک آرڈنری آدمی کے لیے تو ممکن نہیں ہے, لیکن ریاست کے جو طاقتور ادارے ہیں ان کے لیے سب کچھ کرنا ممکن ہے. تو الٹیمیٹلی ایک وہ ایک خاص انوائرمنٹ بن رہا تھا جہاں کے اندر کے ریاست کو شاید یہ فیل ہوا ہو کہ ان کی اس اتھارٹی کو ان کی اس رٹ کو چیلنج کرنے کے لیے آج دو آوازیں ہیں تو کل یہ چار بھی مل سکتی ہیں.
لیکن ڈاکٹر ریاض یہ بتائیے کہ یہ جو ان کے خلاف توہین رسالت کی کیسز لگائے جانے کی جو بات ہو رہی ہے میڈیا میں, یہ کس حد تک اس میں دم ہے؟
نہیں دیکھیں میں تو آپ ہاں جی 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 دیکھیں ان ملکوں میں جہاں تک ایک ریشنل سوچ کے لیے سارے دروازے بند کر دیے جائیں تو وہاں سب سے ایک آسان ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ ان ایشوز پر بات کرنا شروع کر دیں جہاں پر سینسٹیویٹی زیادہ انوالو ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پسن. میں آپ کو کہوں کہ جو پچھلے جو مسنگ پرسنز ہیں خاص طور پر سول سوسائٹی کے کچھ رکین کو, مثلا واحد بلوچ کا میں نام لے لوں یا سعید بلوچ کا نام لے لوں, جب ان لوگوں کے کو جب ڈس اپیئر کیا گیا تو پھر اس وقت سول سوسائٹی نے بہت ریسنس کیا اور الٹیمیٹلی ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کو واپس لانا پڑا. تو اس وقت بھی لگ رہا تھا کہ سول سوسائٹی کا ایک مومنٹم بننے جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ڈس اپیئر ہوئے ہیں تو اس پہلے ہی دن یہ جو ہے بلس فیمی کے ایلیگیشنس نہیں ہوئے بلکہ چار پانچ دن کے بعد یہ بات ہونا شروع کی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھا گیا کہ یہ ریزسٹنس آئے گا تو ریزسٹنس کے اگینسٹ وہ ایلیگیشن بنا دیے جائیں کہ جس سے ان لوگوں کی جان کا چھٹکارا جو ہے وہ ممکن نہ ہو. نمبر دوسرا کہنے کا یہ ہے کہ جب منسٹر آف انٹیریئر جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ان کے اگینسٹ اب تک کوئی بات ایسی نہیں ہے اور نہ کی جائے, تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے دو دن بعد جب سول سوسائٹی اگر پروٹیسٹ کرتی ہے اور جس طرح ہمیں جو ہے وہ ان سے روکا جا رہا بلکہ ہم پر حملے کیے گئے ہیں. میں آپ کو جمعرات کراچی کی بات کر رہا ہوں جس میں ہم سب لوگ تھے, ہم پر حملے کرنے کی کوشش کی گئی. شاید اگر ہم اپنی جان بچانے کے لیے نہ بھاگتے تو شاید ہم بھی جو ہے زندہ نہ ہوتے. تو دوسرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے ریئیکشن میں آپ چاہے تو پاکستان کے میڈیا کا ایک آدھا چینل نے جس طرح کھڑے ہو کر ان تمام سول سوسائٹی کے مرد و خواتین کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان پر لگا دیا گیا کہ جی یہ ان لوگوں کے ساتھ کرنے جنہوں نے بلاسفیمی کی ہے اور یہ ان کے سپورٹر ہیں, یہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں. بھائی آپ نے ابھی تک ان لوگوں پر کوئی فرد جرم عائد نہیں کی, انہیں کہیں پیش نہیں کیا گیا. تو ہمارا کہنا صرف یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اسے ڈیو پروسیس آف لا میں لائیں نا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس کو ڈس اپیئر کر دیں اور کوئی لوگ اگر ان کے لیے آواز اٹھائیں تو آپ انہیں بھی اسی صف میں کھڑا کر دیں اور ان پر بھی ان کے حمایتی ہونے کا اعلان کر دیں.
ڈاکٹر ریاض میں یہی سوال کرنا چاہوں گی بریگیڈیئر سید نذیر سے. بریگیڈیئر سید آپ بتائیے, آپ جانتے ہیں پاکستان میں ویسے بھی قانون کی بالادستی نہیں ہے. بہت آسان ہے لوگوں پر یہ الزام لگانا کہ آپ نے توہین رسالت کی ہے. ہم جانتے ہیں کہ فیک نیوز بھی بہت زیادہ ہے اور انٹرنیٹ پہ جو لکھا جاتا ہے اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ایسے میں آپ کے خیال میں کیا ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بازیاب کیا جائے اور اگر وہ گلٹی ہیں تو ان کو کورٹ کے آگے پیش کیا جائے؟
یقیناً یہ جو قانون کا راستہ ہے یہ تو حکومت کو بھی اپنانا چاہیے اور اگر کوئی ادارہ ہے اس کو بھی اپنانا چاہیے, اور اس کے علاوہ عام شہری کی بھی ذمہ داری ہے خواہ وہ کسی بھی گروپ یا کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہو. لیکن پاکستان میں دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے اپنے کوئی سوچ ہے اور وہ سوچ جو آپ رکھتے ہیں اگر اس کی کچھ قسم کی تشہیر کر لیتے ہیں جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو جاتی ہے, تو وہ دل آزاری خواہ مذہبی ہو خواہ وہ لسانی بنیاد پر ہو یا وہ رنگ و نسل کے لحاظ سے ہو, تو میرے خیال میں کہ ایسی چیزیں سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ ہے. लेकिन कोई जो साइबर क्राइम बिल है उसके मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, और उसके लिए बाकायदा कानून अभी बना है और उस कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर इस किस्म के लोग हों जो इस किस्म के सोच रखते हैं और वो अपना इजहार इस तरीके से करता हो जिससे डबल इंटेंडर बन जाता है, यानी जुमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और उससे दूसरे लोग वो मानी लेते हों जो कि तौहीन के या दिलाजारी के उसमें जुमरे में आते हों, तो उनको भी इख्तियार बरतनी चाहिए कि ऐसे तरीके या ऐसी जबान या ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जाए। जहाँ तक इजहार आजादी राय के ताल्लुक है वो तो अपनी जगह पर मुसलम है, लेकिन जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं मेरे ख्याल में वो किसी भी लिहाज से हो वो तो इंसानियत का भी तकाजा है कि हर किसी का उस तरीके से ख्याल रखा जाए। और मेरे ख्याल में इस्लाम जितना उसकी इजाजत देता है कि अपने अपने मजहब पर मतलब कि उसकी आजादी पर और वो जो वुमन राइट्स है उस पर, और इसके अलावा यहाँ तक कि बच्चों और दरख्त और इन्हें मतलब कि जानवर फिर भी आप जुल्म या ज्यादती नहीं कर सकते, तो वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन हमारे मुल्क में अफसोस की बात ये है कि बहुत ज्यादा ऐसे ग्रुप्स ऐसे फिरके ऐसे किस्म की मुनासरत इस किस्म की चीजें फैल चुकी है जिसकी वजह से ये बेस्टली भी बहुत ज्यादा, इसके अलावा
जी जी
कराची में देख लो
जी ब्रिगेडियर सैयद, क्योंकि
देख लो तो नेशनलिज्म के तौर पर, बाटा में देख लो तो एक्सट्रीमिज्म के तौर पर।
जी हाँ ब्रिगेडियर सैयद, हम आज़ादी इजहार की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई शख्स तनकीदी नज़र रखता है तो उसको आज़ादी इजहार होना चाहिए। रेडियो पे भी हम इसीलिए लोगों को लेते हैं ताकि उनकी राय हम सुन सकें। आप दोनों हजरात हमारे साथ रहे हैं, हमें बाज़ लोगों ने कॉल भी किया है, लेकिन इस वक्त एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
बैठे बहुत डर लगता है, फिर बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, करंट लगाते हैं।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
जी हमारा पहला सेगमेंट इस वक्त जारी है। हम बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर से समाजी राबतों की वेबसाइट्स पर ब्लॉगर्स को गायब कर दिया गया है। इस वक्त बताया जा रहा है 5 ब्लॉगर्स जो हैं वो गायब हैं। इस पर डॉक्टर रियाज अहमद शेख हमारे साथ हैं, ये पढ़ाते हैं ज़ाबस्ट में, कराची में होते हैं, और दिफाई तज्ज़िया कार ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर हैं। हम चलते हैं रावलाकोट जहाँ से सैयद हबीब शाह कुछ कहना चाहते हैं इस मामले पर।
जी अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम।
जी मैं हमारी एक कानून में एक कहावत है, लाटिन मैक्सम है कि किसी को सुने बगैर सजा नहीं दी जा सकती, और अगर किसी इन 5 आदमियों पे कोई इल्जाम है तो उनके खिलाफ 100 दफा 154 के तहत FIR लाज होती है, और उसके बाद 14 दिन के अंदर चलान पेश होता है, और जो कोई रसालत या किसी दूसरे हवाले से हो तो वो 295C डील करता है। और मैं हैरान हूँ कि हमारी यहाँ अदालत है कि एक जज है, उनका नाम है यूसुफ हारून, उनका बच्चा 8 साल का आज से 3 साल पहले रावलपिंडी से गायब हो गया था, जो आज तक नहीं मिला, और वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस्लामाबाद में दाड़े मार मार के रोने लगे جس کو بعد میں جنگ نے اور بہت سارے اخبارات نے کوریج دی, تو میں پوچھتا ہوں کہ اس بچے نے کس پہ الزام لگایا ہوا ہے کہ بھائی تو اس کو پکڑا ہوا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں. بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ اسٹیٹ کی کوئی ریٹ نہیں آیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے, جو بھی حکومت ہے جس کے دور میں یہ لوگ مسنگ ہوتے ہیں. اور میں وہ جو لوگ ان بچوں کو اٹھاتے ہیں یا لوگوں کو اٹھاتے ہیں, اگر یہ جواب ان کے بچوں کو اٹھا لیا جائے تو ان کے گھروں میں کیا مائیں کوئی خوش ہوں گی کہ ہمارے.
بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, بہت شکریہ. بریگیڈیئر سید نذیر, آپ کے علم میں ہے کہ اس طرح کے واقعات تو لاطینی امریکہ میں ہوا کرتے تھے کہ لوگوں کو بولنے پر غائب کر دیا جاتا تھا. آپ جو کالر نے بات کی ہے اس کے جواب میں کچھ کہنا چاہیں گے؟
نہیں, جہاں تک وہ سیاسی آزادی ہوتی ہے یا جمہوریت کی بات ہوتی ہے اس میں تو بہت کچھ بولا جاتا ہے, لیکن میرے خیال میں کہ کوئی بھی مذہب ہو اس کے بارے میں بالکل احتیاط کرنی چاہیے. آپ دیکھ لو انڈیا میں, دیکھ لو تو آر ایس ایس سے, تو وہاں پر کسی مطلب مسلمان ایک طرف تک کو یہاں تک ہے کہ پاکستان سے کرکٹ ٹیم جائے تو اس کو بھی نہیں جانے دیتے. تو اس قسم کی چیزیں تو ہر مذہب میں ہے کہ اگر ان کے سینسٹیویٹیز کو ٹچ کرتے ہیں تو پھر اس میں ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اس کے خلاف ضروری طور پر.
اچھا, اسی کا جواب میں لینا چاہوں گی. بریگیڈیئر سید آپ ہمارے ساتھ رہیں. ڈاکٹر ریاض کو میں لینا چاہتی ہوں اس پر. ڈاکٹر ریاض, جس طرح سے بریگیڈیئر سید نے کہا کہ بڑا حساس معاملہ ہے مذہب, اس کی سینسٹیویٹیز پر آپ نے کچھ دیکھا کہ یہ جو بلاگرز ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات لکھی جس کو توہین رسالت کے زمرے میں لایا جا سکتا؟
جی نفیسہ, دیکھیں میں تو بڑی ایک بنیادی بات کر رہا ہوں. میرے خیال میں وہ جو آپ کے کالر ہیں انہوں نے زیادہ سینسیبل بات کی جنہوں نے بالا کوٹ سے آپ کو کال کیا.
سب
پہلی بات تو یہ کہ یہ جو راولا کوٹ سے یہ جو بلاگر جس ڈیٹ کو اٹھائے گئے ہیں, کیا اس سے ایک دن پہلے کسی جگہ پر ملک میں بلاسفیمی لا کی ان کے بلا کہ انہوں نے کوئی یہ بلاسفیمی کی ہے اس کے لیے کوئی پروٹیسٹ ہوا؟ کیا ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر پہلے سے درج ہوئی تھی یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی؟ یہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا جب یہ لوگ غائب کر دیے گئے ہیں مختلف شہروں سے پنجاب کے, جب یہ غائب ہوئے ہیں اور جب سول سوسائٹی نے ان کے خلاف اسلام, سب سے پہلا آپ کو پتا ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اساتذہ اور سول سوسائٹی نے وہاں احتجاج کیا, پھر لاہور پہ کراچی, جب یہ لگا کہ ایک مومنٹم بننے جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں, تو پھر ایک ایسے ایشو کو اٹھا دیا گیا کہ جس کی بنیاد پر لوگوں سے کہا جائے کہ اب تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے تو ایسی بات کی ہے کہ جس کا کوئی جواز نہیں. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ, اور دوسری بات جو یہ ہوئی ہے کہ جس دن یہ لوگ اٹھائے گئے ہیں ان کے نیکسٹ ڈے ان کے سوشل میڈیا, ان کا فیس بک, ان کی ہر چیز وہ بلاک ہو گئی ہے. اچھا, اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے ایسی پوسٹ کرنا شروع کر دی ہے کہ جہاں لگتا ہے کہ جی بلاسفیمی ہو گئی. پر سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو پروفیسر ہے یا باقی تمام لوگ جو انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, اگر ان کی بات ہی تو کیا ان کی میل کا وہاں کسی نے لکھا کہ جی یہ بات ہوئی یہ بات ہوئی, اور اس کے نتیجے میں کیا کوئی اسلام آباد میں گیا کسی تھانے میں ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے کے لیے, جی یہ ہوا ہے اب انہیں گرفتار کیا جائے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں ہوا نا. آپ نے اچانک کسی کو گھر سے اٹھا لیا, کسی کو کہیں جاتے ہوئے اٹھا لیا اور آپ نے الیگیشن لگا لیا. تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کہیں بھی جہاں رول آف لا کی بات ہوگی وہاں یہ بات کی جائے گی کہ آپ کسی بھی شخص کے اوپر پہلے اٹھا لیں, اس کے اوپر پوری سوسائٹی کے اندر ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ ویو کریٹ کر دیں اور پھر ان کو آپ چاہے چھوڑ بھی دیں تو پھر تو آپ ان کو بھیڑیوں کے آگے ڈال رہے ہیں کہ جہاں ان کو ان کی زندگیوں سے زیادہ رسک کوئی ہوگا نہیں یہاں پر. تو میرے خیال یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے ساری ڈبیٹ سے.
بہت شکریہ, اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر جو انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن اینڈ سوشل سائنسز ڈاکٹر ریاض احمد شیخ جو کراچی میں پڑھاتے ہیں. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں. اگلا موضوع یہ ہے کہ فاٹا میں اصلاحات کے حوالے سے اسلام آباد میں کچھ مشورے ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ساؤنڈ بائٹ بھی آئی ہے, یہ بھی سنتے ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی سے بات کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں یہ مختصر سی رپورٹ.
ہم چاہتے ہیں, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پاورز دوز بھی جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل سر آنکھوں پہ آپ اصلاحات کریں, بٹ ود دی کنسنٹ اینڈ دی اپروول آف دی پیپل آف فاٹا. یہ کار خیر فاٹا کے عوام کی 100% مرضی سے ہو, اگر وہ جو بھی وہ چاہتے ہیں, جو بھی وہ چاہتے ہیں. لیکن وہ خدا نخواستہ ایسے گئے گزرے بھی نہیں کہ انہیں اپنے فائدے اور نقصان کا پتہ نہیں ہوگا. آپ بلینز آف ڈالرز مصرف کر رہے ہیں, آپ وہاں بلینز آف ڈالرز مصرف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کا ارادہ ہے کہ دو چار بیوروکریٹ اور دو چار اسلام آباد کے لوگ مل کے, نو نیور.
جی آپ نے سنا محمود اچکزئی کو, اور ہمیں جوائن کیا ہے پشاور سے سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی نے. آفریدی صاحب آپ نے بھی یہ ساؤنڈ بائٹ سنی, آپ کی اپنی رائے ہے اس معاملے پر, یہ بتائیے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ فاٹا میں پچھلے دنوں امریکی امداد سے سڑکیں بنی ہیں, بتایا جاتا ہے میرن شاہ کا بازار جو ہے جو تباہ ہو گیا تھا وہ بھی بنایا گیا ہے. آپ کے خیال میں کسی حد تک راہ ہموار کی جا رہی ہے تاکہ یہ اصلاحات ہوں؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصلاحات کے لیے راہ ہموار کرنا یا اس کے متعلق سوچنا یا یہ جو ہمارے محترم دوست مولانا صاحب اور محمود خان صاحب جو فرماتے ہیں, یہ 70 سال ان لوگوں کو جانوروں کی طرح انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا, ان کو نہ وہ انسانی حقوق یاد آئے نہ ان کو وہاں جو انٹیسی ہے جو جہالت ہے وہ یاد آیا, نہ وہاں سڑکیں نہ ہوا پانی نہ اسپتال نہ تعلیم, کوئی بات ان کو یاد نہیں آیا کہ عوام کی مرضی سے کی جائے. تو وہ عوام تو مانگ رہے ہیں یہ چیزیں, لیکن ان میرے بزرگوں نے دوستوں نے کبھی یہ بات نہیں کی, اور بس کوئی اس کو مورچہ بناتا ہے تو کوئی. مولانا صاحب نے مجھے بتا خود کہا کہ اس سے بین الاقوامی مشکلات پیدا ہوں, تو میں نے کہا مولانا صاحب آپ کے والد محترم نے تو اس کو Article 1 میں, آئین کے Article 1 میں فاٹا کا حصہ رہا ہے. اصل بات یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ فاٹا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کی ضرورتوں کے مطابق اس کی کتنی ضرورت ہے. یہ جو حکومت نے جو کمیٹی بنائی تھی, حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 70 سال یا 69 ایئرز میں پہلی بار اس کمیٹی نے دیانتدارانہ رائے دی ہے اور فاٹا کے عوام کے حق میں رائے دی ہے. اس سے پہلے تو فاٹا سے ہر سال تقریباً 20 ارب روپے بھی اکٹھے کیے جاتے رہے, ان کو لوٹا جا رہا تھا, اور وہاں اگر ضلع میں 20 اسکول ہیں تو فاٹا میں 1 اسکول بھی نہیں. پروپورشنیٹلی اس قدر فرق ہے ضلع اور ایجنسیوں میں اور قبائلی علاقوں میں. پھر وہاں سڑکیں نہیں ہیں, پھر وہاں اسپتال نہیں ہے, پھر لیٹسٹ طالبانائزیشن کی وجہ سے پاکستانی اداروں کی وجہ سے وہاں پہ جو فاٹا کے عوام کے جو ان کے گھر کے مکانات 200,000 مینس 2 لاکھ گھر ان کے اجاڑ دیے گئے, مسمار کر دیے گئے, جلا دیے گئے. اب یہ فاٹا کے عوام کو اگر ریفارمز بھی نہیں دیے جاتے, ان کو صوبائی اسمبلی میں حق بھی نہیں دیا جاتا, ان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا اختیار بھی نہیں وہاں تک ایکسٹینڈ کیا جاتا, وہاں بلدیاتی ادارہ بھی نہ ہو, وہاں پر صوبائی اسمبلی میں نمائندگی بھی نہ ہو, اور ہمارے جو چند نمائندے ہیں وہاں اسلام آباد میں جہاں نہ ان کی کوئی بات سنی جاتی ہے, نہ ان کا کوئی پوچھا جاتا ہے, نہ وہ کوئی پارٹی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جب جب تک یہ سلسلے بدلیں گے نہیں, اور وہ تب بدلیں گے جب یہ ریفارم جو تجویز کیے گئے ہیں ان پہ فوری طور پہ ان پہ عمل درآمد کیا جائے.
اچھا,
سینسس کے بعد فوری طور پہ وہاں صوبے کو صوبائی اسمبلی کے لیے صوبائی حلقہ بندیاں جو ہیں کی جائے, اور صوبے میں ان کو نمائندگی دی جائے, اور وہاں بلدیاتی انتخابات کیے جائے, اور صوبے کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے.
اچھا,
کیونکہ مرکز میں ہوتے ہوئے گزشتہ 70 سال میں وہاں لٹریسی ریٹ آج بھی صرف دستخط کرنے والے شامل کر کے 17% ہے, جبکہ پاکستان میں 50% ہے. تو صوبے میں اور وہاں بہت بہت زیادہ فرق ہے, تفاوت ہے. وہاں نہ اسپتال ہے, نہ اسکول ہے, نہ سڑک ہے, اور نہ یہ جو جس کسی نے بھی یہ کہا ہے یہ جھوٹی بات ہے کہ وہاں میرال شاہ بازار کو بنایا گیا, 10,000 دکانوں کو لوٹا گیا, ان کو توڑا گیا, ان کو مسمار کیا گیا. اب پتہ نہیں فوجوں نے اپنے منصوبوں کے ذریعے کوئی عجیب قسم کا بازار بنایا جس کو قطعاً وہاں کے مقامی عوام کو منظور نہیں.
اچھا,
ہے میرالی کے بازار کو اسی طرح برباد کیا گیا, سارے پاٹا کے بازاروں کو مارکیٹس کو تباہ کیا گیا. تو وہاں نہ مارکیٹس ہیں, نہ بازار ہیں, نہ گھر ہیں. تو فاٹا کو اگر ریفارم بھی نہیں دیے جاتے تو پھر فاٹا والے کیوں اعلان نہ کریں کہ پاکستان کی بجائے ہم تو پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں, پاکستان کے ایک صوبے کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو پھر ہم افغانستان میں جانے کا اعلان کریں, آزاد پختونستان وہاں بنائیں. جو بعض لوگ آزاد انڈیپینڈنٹ پروونس کی بات کرتے ہیں, اس پروونس میں تو ایک دوسرے سے ملنے کے لیے سڑک بھی تک بھی نہیں ہے.
آفریدی صاحب
کون چلائے گا؟
جی آفریدی صاحب, کچھ لوگ بھی اس موضوع پر کچھ کہنا چاہتے ہیں, بہت مختصر ان کو سنتے ہیں. لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے. جی ذرا مختصر بات کیجیے.
السلام علیکم. جی لطیف لال, اللہ دیوبا خان اچھا خبر میں, اور آپ کی باتیں میں نے سن لی ہے, لیکن آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لطیف لالا, یہ ہمارے محمود خان چکزئی صاحب تو بہت سنجیدہ سیاستدان ہے, اس کو کیا ہو گیا, اور مولانا بول رحمان صاحب کو کیا ہو گیا ہے کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہے انہوں نے آج تک ایجیٹیشن نہیں کیا کہ ہم نہیں ملنا چاہتے خیبر پختونخوا کے ساتھ, اور ریفرنڈم چاہتے ہیں. وہاں کی خواتین کی بھی آوازیں, بچوں کی بھی آوازیں ہیں, اسکول کالج اسٹوڈنٹس کی بھی آوازیں کہ ہمارے حقوق کھائے گئے ہیں, ہماری غلطی ہوئی ہے, اور وہ اس فیصلے میں کہ یہ 5 سال کی مدت انہوں نے رکھا ہے کمیٹی نے, اس کو 1 سال نہیں بلکہ 6 مہینے کے اندر یہ پروسیس مکمل کرنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا, آپ اس پر ذرا بات کریں, ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے.
اچھا شکریہ, شکریہ آپ کی بات سن لی ہم نے. سوابی سے کال کیا ہے غلام فاروق نے.
السلام علیکم. جی آج تو میں بہت خوش ہوں کہ کم سے کم وائس آف امریکہ کو یہ فاٹا ریفارمز پر اس کی اردو نشریات میں ان کو یہ بات جو ہے نا یاد آئی کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. نفیسہ وحود صاحبہ, اس طرح ہے نا کہ نواز شریف بالکل نہیں چاہتا کہ یہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو, اس کے لیے اس نے جو ہے نا مولانا فضل الرحمان اور محمود خان چکزئی کو جو ہے نا انہی کی ایما پر یہ لوگ اٹھ گئے ہیں اور اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں. ان کے کوئی وہ ذاتی وہ ہے نہیں, نہ ان کا وہاں کوئی ووٹ بینس یا اس کا کوئی مسئلہ ہے, صرف اور صرف یہ نواز شریف نے ان دونوں کو آگے کیا ہوا ہے. صرف نواز شریف نہیں چاہتا کہ یہ صوبوں میں ضم ہو جائے, کیونکہ اس سے جو ہے نا ہماری خیبر پختونخوا کی آبادی بڑھ جائے گی, ہماری اسمبلی میں
سیٹیں. اچھا شکریہ, آپ کی بات سن لی ہم نے, شکریہ. اور لنڈی کوٹل سے کال کیا ہے متین سلیمانی نے. متین سلیمانی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب.
لطیف لالا سے کو سلام پیش کرتا ہوں. لطیف لالا, یہ فضل الرحمان صاحب کا دادا نہیں ہے, یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا, اس نے کام کیا تھا انگریزوں کے لیے غازی امان اللہ خان کے خلاف. دوسری بات, جمعیت علماء اسلام نے پاکستان کو مانا ہی نہیں تھا, اور محمود خان ابھی تک پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا ہے. ضرب عزم شروع ہو گیا, یہ حکومت نے دیتا ہے اور وہ نہیں کہتا, استعفا نہیں دیتا ہے, اور صرف ہمارے حقوق کو نہیں.
اچھا شکریہ متین سلیمانی, آپ کی بات سن لی. گل زمین نے کال کیا ہے مومند ایجنسی سے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم, میں گل زمین بولو مومند ایجنسی سے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اضلاعات پر بات ہو رہی ہے, لیکن اس کے لیے اور ماہرین ہونا چاہیے. اچھی بات ہے. اور اصلاحات کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کیا قبائل انسان نہیں ہے, جانور ہے, کیا ہے؟ سپریم کورٹ کو بھی چاہیے اس پر ایکشن لینا چاہیے. پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کے آئین میں ان کی حقوق ہے, اس کو پوری طور پر یہاں اصلاحات نافذ کیا جانا چاہیے اور پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے. نواز شریف بھی ٹال مٹول کرتے ہیں, اگر یہ نظام اچھا ہے تو یہ اسلام آباد میں لگانا چاہیے, تمام پاکستان میں لگانا چاہیے, خاص طور پر درامان کو چاہیے کہ وہ یہ نظام اس کو.
کیونکہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں, آفریدی صاحب, ہم پورا ایک گھنٹے کا پروگرام کریں گے اس موضوع پر, لیکن کیونکہ ہمارے بہت سارے موضوعات ہیں لہٰذا اس وقت اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے پشاور سے سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
آواز دوست, یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے. آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں, آپ کے خط, آپ کے سوال, آپ کی ای میلز, یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی.
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے. اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں.
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com.
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ سی پیک, جیسے کہ آپ جانتے ہیں, چین پاکستان راہداری منصوبے کے لیے خصوصی فورس قائم کی گئی ہے. اس پر ہم اس وقت رابطہ کر رہے ہیں بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ کے ساتھ. ہمارے ساتھ کوئٹہ پریس کلب کے صدر شہزادہ ذوالفقار ہیں. اور ہم سب سے پہلے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحفظ کے لیے خصوصی فورس کی تشکیل سے متعلق وزارت داخلہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق 15,000 اہلکاروں پر مشتمل فورس تیار کی گئی ہے. سرکاری میڈیا کے مطابق اس خصوصی فورس میں 9,000 فوجی جبکہ 6,000 نیم فوجی اہلکار شامل ہیں. پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کی طرف سے بارہا یہ کہا جاتا رہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا. پاکستان میں تعینات چین کے سفیر سن بی ڈونگ نے رواں ماہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی تھی اور دیگر امور کے علاوہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحفظ کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا تھا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اس ملاقات میں چینی سفیر نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا تھا. رواں ماہ چین کے دو بحری جنگی جہاز بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر پہنچے تھے. یہ جہاز پاکستان بحریہ کے ساتھ مل کر سمندری راستوں کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری نبھائیں گے. چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں میں گوادر بندرگاہ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے جسے چین اپنی برآمدات اور درآمدات کے لیے استعمال کر رہا ہے. لگ بھگ $50 ارب مالیت کے اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت چین کے مغربی علاقے سنکیانگ سے بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر تک سڑکوں اور ریلوے لائنوں کا جال بچھانے کے علاوہ مواصلاتی ڈھانچے کی تعمیر, توانائی کے منصوبوں اور صنعتی زونز کا قیام شامل ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور بلوچستان سرکار کے ترجمان انوار الحق سے ابتدا کرتے ہیں. انوار صاحب, آپ بتائیے, ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ 9,000 فوجی اور 3,000 غیر فوجی اہلکار تعینات کیے جائیں گے تاکہ یہ منصوبہ جو ہے اس کو سیکیورٹی دی جائے. آپ لوگ کس حد تک اسکیڈول پر کام کر رہے ہیں تاکہ جو لوگوں کی آمد و رفت ہے گوادر تک وہ ممکنہ بنایا جا سکے؟
دیکھیے جی, جیسے آپ کو تعداد کا علم ہے کہ سیکیورٹی پرسنل ڈپیوٹ کیے گئے ہیں ان کے یہاں پہ آلموسٹ ایک ڈیڑھ کی تعداد.
مکمل پورے جہاں جہاں پر کوئی چیلنج سامنا ہوگا آپ کا پورے روڈ کو پروٹیکشن
جی جی کاکر صاحب کی لائن ذرا سے ڈسٹربڈ ہے, ہم شہزاد ذوالفقار کی طرف جاتے ہیں. شہزاد ذوالفقار آپ بتائیے, آپ نے کیا دیکھا کہ عام بلوچوں کو کس حد تک اعتماد میں لیا گیا تاکہ یہ منصوبہ بغیر کسی مسئلے کے چل سکے؟ جی غالباً شہزاد ذوالفقار کی بھی لائن اس وقت کام نہیں کر رہی ہے. ہم دونوں صاحبان کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہی بات کر رہے ہیں. اچھا کاکر صاحب, آپ کی لائن ڈسٹرب ہو گئی تھی, آپ کچھ کہہ رہے تھے.
جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ پورا روٹ جو ہے اس کی پروٹیکشن پہ یہ تمام افراد جو ہیں وہ مامور ہوں گے, اور یہ صرف گوادر شہر یا اس کے آس پاس کی پروٹیکشن اگر کسی کے ذہن میں تصور ابھر رہے تو شاید اتنا درست نہیں ہوگا. یہ آل الانگ پنجاب سے بارڈر سے اس طرف پاکستان میں جہاں جہاں پہ روٹس کی یہ ضرورت ہوگی وہاں پر ان کو ڈپلائی کیا جائے گا.
ہم یہی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس حد تک اس وقت جو چینی ہیں وہ مطمئن ہیں کہ یہ منصوبہ وقت کے مطابق مکمل ہوگا.
دیکھیں یہاں پہ جو چائنیز مشن ہے وہ بار بار سامنے آ کر مختلف اس پہ بتاتا جا رہا ہے کہ وہ ان کا جو لیول آف سیٹسفیکشن ہے وہ کافی بہتر ہے, اور جو لیول آف کانفیڈنس ہے وہ بھی کافی بہتر ہے. اور یہ اب کوئی ایمبیشس نان فنکشنل قسم کا منصوبہ نظر نہیں آ رہا, بلکہ آن گراؤنڈ ڈے ٹو ڈے اس کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈر جو ہے ان میں بڑے اعتماد کا عنصر آپ کو نظر آتا ہے جب وہ سی پیک یا اس کے اس سے جڑے ہوئے تمام ایکٹیویٹیز کے متعلق اس کو بک کرتے ہیں.
اور کاکر صاحب, ہم یہی بنیادی طور پہ آپ سے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ منصوبہ بلوچوں کا بھی ہے, آپ نے بلوچوں کو عام بلوچوں کو کس حد تک اعتماد میں لیا ہے تاکہ اس منصوبے میں ہر ایک کو فائدہ پہنچے؟
دیکھیں ایک مائنورٹی تمام جب بھی دنیا میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ انیشیٹو لیا جاتا ہے یا کوئی اور انیشیٹو لیا جاتا ہے تو چند لوگ ہوتے ہیں جو اس کو انیشیلی اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. تو یہ اٹ از ناٹ یونیک ٹو بلوچستان, یہ ہر جگہ ایسے ہوتا ہے. لیکن ہمارے کیس میں پچھلے دنوں ہماری کیبنٹ کی جو میٹنگ ہوئی, چیف منسٹر نے ایک بڑی کلیئر انسٹرکشن دی کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں اپوزیشن لیڈر بھی اس کا حصہ ہوں گے تاکہ تمام اسٹیک ہولڈر اس میں آ سکے, اور اس سے نان الیکٹڈ لوگ جو سول سوسائٹی کی جانب سے ہو سکتے ہیں, اکیڈیمیا کی جانب سے ہو سکتے ہیں, ان تمام لوگوں کو پہ مشتمل ایک کور ریپرزینٹیو گروپ بلوچستان کا بنایا جائے گا جو لیجسلیشن پہ کام کرے گا, جو ریکمنڈیشن دے گا کہ کس طریقے سے اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس بلوچستان اور بلوچستان کے پروٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں. اس میں آلریڈی ہم کام کر چکے ہیں, اس کی ہم پروپیگیشن کر چکے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ عام بلوچستانی یا بلوچ جو ہے وہ اس سے مستفید ہونا چاہتا ہے اور اس کا حصہ بننا چاہتا ہے.
اچھا شہزاد ذوالفقار ہمارے ساتھ ہیں, یہ کوئٹہ پریس کلب کے صدر ہیں. اور شہزاد ذوالفقار, جس طرح سے کاکر صاحب نے بات کی کہ ایک اور گروپ بنے گا, آپ کے خیال میں یہ کس حد تک نمائندہ گروپ ہوگا جو کہ عام بلوچوں کے لیے کے مفاد میں بات کرے گا؟
لیکن اگر بات سنسیئرٹی کی ہے, یہ قطن میرے خیال میں کہا نہیں جا سکتا ہے کہ کوئی چیز ناممکنات میں سے ہے. آج اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ آئین میں تبدیلی لائی جائے, اور آئین میں تبدیلی لا کر اور ان کو پش کیا گیا پروونشل گورنمنٹ کو کہ وہ شروع میں کوئی ایسے اقدامات اور تمام چیزوں کو ایک ریزولوشن, ظاہر ہے وہ طریقہ کار ہے کہ وہ ایک ریزولوشن یہاں صوبائی اسمبلی میں پارٹی حکومت کو بھجوائیں گے, اور اس کے بعد پھر تبدیلی آئین میں لائی جائے گی جس میں پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس لوکل لوگوں کی کی جو ہے وہ پولیٹیکل رائٹ اور اکنامک رائٹ کو تحفظ دیا جائے گا. تو اگر یہ ہو سکتا ہے کل تک اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ ناممکنات میں سے آئین میں کون تبدیلی کرے گا کون کس طرح, لیکن آج جب سوچ لیا اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سیکیورٹی ہے وہاں ممکن ہے ضرور ان کو ضرور تھوڑی سی میرے خیال میں کوئی کیپیسٹی کا ایشو ہے اور لیکن کوشش کیا جا رہا ہے پیچھے سے کہ تاکہ وہ ان چیزوں کو ایسا کام کریں کہ جس سے کوئی پرابلم ان کے لیے نہ ہو اور آگے چل کر یہ کر سکتے ہیں. شرط بشرط یہ ہے کہ آپ سنسیریٹی سے ان کے ساتھ آپ ان لوگوں کو ایک جو پلس ڈیفیسٹ رہا ہے پچھلے کچھ 7-8 سالوں میں ان کو یہ بتایا جائے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں سنسیریٹی ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں.
اچھا.
اور یہ ہوگا آپ کو نہ مائنورٹی میں ہم تبدیل کریں گے نہ آپ کے ریسورسز کو لوٹا جائے گا نہ آپ کے ریسورسز کو قبضہ کریں گے ہم یہ سب آپ کے لیے ہے. پھر میرے خیال میں کس کو کیا اعتراض ہے.
بالکل بالکل آپ دونوں حضرات ایک منٹ اور رہیں, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو اس وقت اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میاں والی سے محمد ایاز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیسہ باجی, چین ایک غیر مسلم ملک اسی سی پیک منصوبے کے ذریعے اپنے پسماندہ غربت بدامنی دہشت گردی سے دوچار صوبوں کو ترقی یافتہ بنانے کی کوشش میں ہے جبکہ ہمارے ملک میں بالکل اس کے برعکس ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں صوبہ پنجاب جو کہ پہلے سے بھی ترقی یافتہ ہے دوسرے حقدار صوبوں علاقوں سے ان کا.
جی ہاں, لیکن آپ نے سنا محمد ایاز, آپ نے یہ بات سنی کہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ نیتیں بہتر کی جائیں اور تمام لوگوں کے لیے یہ منصوبہ بنایا جائے. ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہمارے ساتھ تھے بلوچستان سرکار کے ترجمان انوار الحق کاکڑ اور ان کے ساتھ تھے کوئٹہ پریس کلب کے صدر شہزادہ ذوالفقار. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں اور ہم لوٹتے ہیں امریکہ جہاں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن چکے ہیں. ہم اس وقت جائزہ لیں گے کہ وہ اپنے پہلے 100 دنوں میں کیا کچھ کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آزاد تجزیہ کار, کالمنسٹ اور توانائی کے شعبے میں ماہر مسعود عبدالی نے. سب سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی رپورٹ بھی آپ کو سنانا چاہتے ہیں جو تیار کی ہے ہمارے ساتھی نے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
قوم کے رہنما کی حیثیت سے دفتر میں پہلے مکمل دن ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے سی آئی اے کے سٹاف کو اپنی مدد کی یقین دہانی کرائی.
I am so behind you and I know maybe sometimes you haven't gotten the backing that you've wanted and you're going to get so much backing. Maybe you're going to say, please don't give us so much back in.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوری طرح آپ کے پیچھے کھڑا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بعض اوقات اس طرح کی مدد حاصل نہیں رہی جس کی آپ کو ضرورت تھی. ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کہیں کہ پلیز ہمیں اتنی مدد نہیں چاہیے. انہوں نے یہاں موجود 400 کے قریب اہلکاروں سے کہا کہ امریکہ کو داعش کے خلاف جنگ کو انجام تک پہنچانا چاہیے.
We've been fighting these wars for longer than any wars we've ever fought. We have not used the real abilities that we have. We've been restrained. We have to get rid of
ہم یہ جنگیں کسی بھی دوسری جنگ سے زیادہ عرصے سے لڑتے آ رہی ہیں. ہم نے اپنی وہ حقیقی اہلیت استعمال ہی نہیں کی جو ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے خود کو پابند رکھا ہے. ہمیں داعش سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ذرائع ابلاغ نے یہ غلط تاثر قائم کیا ہے کہ وہ خفیہ اداروں کے ساتھ الجھ رہی ہیں. صدارت کا حلف اٹھانے سے 2 ہفتے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹیلیجنس کمیونٹی کو ان غیر مصدقہ دعووں کے سامنے آنے کے بعد تنقید کا نشانہ بنایا تھا جن میں کہا گیا تھا کہ روس کے پاس ایسی معلومات ہیں جن کے ذریعے وہ مسٹر ٹرمپ کو مجبور یا بلیک میل کر سکتا ہے. انہوں نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ خفیہ اداروں کو چاہیے تھا کہ وہ کسی صورت ان غلط خبروں کو عام نہ ہونے دیتے۔ سی آئی اے کے سابق تجزیہ کار آکی پیرٹس کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ادارے کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں ایک سے زیادہ دوروں کی ضرورت ہوگی۔
The CIA's employees are all pretty smart people. They're professionals. They're well educated. One kumbaya speech is not going to really change
their... وہ کہہ رہے ہیں کہ CIA کے ملازمین سمجھدار لوگ ہیں، وہ پیشہ وارانہ مہارت رکھتے ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، وہ صرف ایک بار ادھر آ جانے سے اپنے شدید تحفظات کو تبدیل نہیں کریں گے جو انہیں موجودہ صدر کے ساتھ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے اپنے انتخاب کانگریس کے رکن مائک پومیو کو ایک زبردست سٹار کہتے ہوئے ان کی تعریف کی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ سینٹ پیر کے روز مائک پومیو کی تعیناتی کی توثیق کر دے گی۔ ادھر وائٹ ہاؤس میں پریس سیکرٹری نے تقریب حلف برداری سے متعلق رپورٹنگ پر میڈیا پر سخت الفاظ میں تنقید کی۔
These attempts to lessen the enthusiasm of the inauguration are shameful and wrong.
وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریب حلف برداری میں موجود جوش و خروش کو کم تر دکھانے کی یہ کوشش شرمناک اور غلط ہے۔ یہ تھا اس دور صدارت کا آغاز جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ایک مصروف دور ہوگا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، اور کالمنسٹ مسعود عبدالی کی طرف جاتے ہیں۔ عبدالی صاحب، آپ بتائیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سنا، انہوں نے کہا کہ ریگولیشنز کو وہ خاصا کم کر دیں گے بزنسز پہ، اور ان کے علاوہ ٹیکسز کم کریں گے تاکہ مڈل کلاس اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ گرو کر سکے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کا فوکس زیادہ امریکہ کی طرف ہوگا یا غیر ملکی جو معاملات ہیں اس میں بھی وہ لگے رہیں گے؟
دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو خود ڈونلڈ ٹرمپ کو اور ان کے ساتھیوں کو اور تمام لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی جو کامیابی میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے وہ تین چار اسٹیٹس ہیں جنہیں ہم رس اسٹیٹ کہتے ہیں، جہاں بےروزگاری، وسکانسن، پنسلوانیا، میشیگن اور اوہایو، جہاں پر بےروزگاری بہت زیادہ ہے اور بنیادی طور پر ان لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کے صدر بنے ہیں جو بےروزگاری کا شکار ہیں، اور خاص طور سے بےروزگاری اس لیے ہوئی ہے کہ یہ کاروبار امریکہ سے باہر چلے گئے، یعنی یا تو یہ کہ باہر انویسٹمنٹ باہر چلا گیا یا جاب باہر بھیج دی گئی، آئی ٹی کی جاب جو ہے باہر چلی گئی۔ تو ان کو اس بات کا شدید احساس ہے کہ انہیں یہ کام کرنا ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے افتتاحی تقریب میں بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ اب کھوکھلی باتوں کا وقت ختم ہو گیا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جیسے ہی وہ انہوں نے حلف اٹھایا، فوراً انہوں نے کام شروع کیا، وہ چلے گئے سی آئی اے سینٹر جس کی آپ نے ابھی رپورٹ سن لی۔ آج پہلا دن ہے ان کا، یعنی آج چونکہ اس کے بعد ویکینڈ تھا، آج پہلا دن ہے۔ آج صبح 9 بجے انہوں نے ملک کے جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں، لاکیڈ ہے، جنرل موٹرز ہیں، ان کے سی او کا اجلاس بلایا جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، جس میں انہوں نے صاف صاف کہا کہ جو بزنس امریکہ سے باہر لے جائے گا وہ قیمت ادا کرے گا بارڈر ٹیکس کی شکل میں، جبکہ جو بزنس امریکہ میں کرے گا اسے جو ہے وہ مراد دی جائیں گی۔ تو انہوں نے بلکہ ایک لفظ استعمال کیا، میسو ٹیکس کٹ۔ یہ خیر ویسے اوباما صاحب کے، ٹرمپ جو ہے عام طور سے ایسے الفاظ بہت استعمال کرتے ہیں بالکل ایکسٹریم قسم کے، تو انہوں نے کہا وہ میسو ٹیکس کٹ دیں گے، اس کے علاوہ ایک اور کام جو کریں گے، وہ جو مختلف ضابطے بنے ہوئے ہیں اس میں وہ نرمی لائیں گے، بہتری لائیں گے تاکہ وہ ٹھیک سے کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے آج ہی جو ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیے ہیں تین، جن میں سے ایک ایگزیکٹو آرڈر وہ کہ ٹی پی پی جو ہے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ، جو بحر الکاہل کے ملکوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، امریکہ چین کے علاوہ جو 11 ممالک ہیں ان کے ساتھ، انہوں نے اس سے نکلنے کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، لیگلی اس لیے نکل سکتے ہیں، ابھی تک اس معاہدے کی توثیق امریکہ نے نہیں کی ہے، تو انہوں نے لیٹر مینٹین ایشو کیا ہے آج، جو ایگزیکٹو آرڈر ایشو کر رہے ہیں، مجھے پتا نہیں کہ اس میں دستخط کر دیے کہ نہیں کیے، لیکن بہرحال وہ ایگزیکٹو آرڈر تیار ہے جس کے اوپر وہ دستخط کر دیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں امریکہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے باہر نکل آئے گا۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ نیفٹا میں کے لیے جو نارتھ افریقن ٹریٹی ہے مینلی کینیڈا اور میکسیکو سے، اس پر وہ شرائط کو رینیگوشیٹ کریں گے، انہوں نے ہدایت جاری کر دی کہ اس کے اوپر بات چیت کی جائے۔ تو یہ دو وہ بڑے مسائل، بڑے چیزیں ہیں ٹی ٹی پی پر نیفٹا، جس کی وجہ سے شکایت ہے گلوبلائزیشن کی، کہ جس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں جاب متاثر ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ کام کیا، ایک کام نظریاتی بھی کیا ہے، مثلا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج جو ایک اور جو وہ ایشو کر رہے ہیں ایگزیکٹو آرڈر، اس میں یہ ہے کہ وہ این جی اوز جو اس خاتے حمل کے کاموں میں فنڈنگ کرتی ہیں ان کے لیے فیڈرل فنڈ بند کر دیے جائیں گے. وہ ایسی این جی اوز کو فنڈ نہیں کریں گے جو گورنمنٹ فنڈ نہیں کرے گی جو ابورشن کو سپورٹ کرتی ہے, ابورشن مدد کرتی ہے. اس میں وہ ابورشن میں شامل ہے جو امریکہ سے باہر کیا جاتا ہے. آپ کے والے میکسیکو سٹی کے اندر کئی یہ اس قسم کی فیسلٹیز موجود ہیں, تو یہ ایگزیکٹ آرڈر بھی ایشو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا تھا ڈرین دا سوامپ کہ ہم جو بدعنوانی ختم کریں گے, تو ایک اور ایگزیکٹ آرڈر انہوں نے ایشو کر رہے ہیں آج. اس کے مطابق وہ پابندی لگے گی کہ انتظامیہ میں کام کرنے والے لوگ, حکومت میں کام کرنے والے لوگ حکومت سے ریٹائرمنٹ کے 5 سال کے بعد تک لابی نہیں کر سکتے پرائیویٹ اداروں کی. تو یہ تین اصل میں جو ایگزیکٹ آرڈر ہے یہ واقعتاً بڑی اہمیت کے حامل ہے. پھر سی او سے ملاقات کرنا, اس کے اندر ان کو ٹیکس میں چھوٹ, اور یہ بتانا کہ ہم بارڈر ٹیکس امپوز کریں گے, اور یہ کہنا ہم ریگولیشن کو واپس لیں گے. اسی طرح جو جس قسم کے لوگ اپنے ساتھ لائے ہیں کابینہ میں, وہ بھی اس پر اہمیت اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ریئلی ہی مینس بزنس. وہ جو وعدہ کر کے آئے ہیں وہ وعدہ کرنا وہ پورا کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بہت تیزی سے کام کرنا چاہتے ہیں. آج پہلے دن انہوں نے 3 آرڈر نکالے ہیں. پھر دوسرے جو آپ کا سوال ہے کہ بین الاقوامی ایشو پہ موقف کیا رہے گا, تو اس کے اوپر بھی وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اپنے وعدے پہ قائم ہے. ایک بہت اہم وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ وہ امریکی ایمبیسی کو اسرائیل میں تل ابیب سے یروشلم ٹرانسفر کریں گے. اس کے لیے کل اتوار کو انہوں نے بات کی ہے, اور خیال یہ ہے کہ جو اگر ایمبیسی نہ بھی ٹرانسفر ہوئی تو جو تل ابیب میں امریکہ کا ایمبیسڈر ہے وہ اپنا کیمپ آفس قائم کر لے گا یروشلم. اس لیے یروشلم میں کونسل موجود ہے ان کا, تو وہاں پر وہ اپنا کیمپ آفس بنا لے گا. اس طرح ہفتے میں 2 یا 3 دن جو سفیر ہیں امریکہ کے وہ یروشلم میں بیٹھیں گے. اس طرح ان کا یہ وعدہ جو ہے یروشلم ایمبیسی ٹرانسفر کرنے کا وہ بھی پورا ہو گیا.
جی ہاں جی عبدالی صاحب, کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ پرسوں جس طرح کی مظاہرے ہوئے پوری دنیا میں ہوئے, ہم جانتے ہیں کہ کوئی 300 شہروں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہوئے جو خواتین نے خاص طور پہ کیے, تو بنیادی طور پہ ہم اسی پہ بات کریں گے اور اس پر نظر رکھیں گے کہ یہ اپنے جو اقدامات ہیں وہ کس حد تک پورا کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ پاکستان سے کچھ کالز آئی ہیں, بہت مختصر میں ان کو موقع دینا چاہتی ہوں. دھارہ والا سے کال کیا ہے شوکت علی انجم نے.
السلام علیکم. میں شوکت علی انجم ڈارا والا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم, ڈونلڈ ٹرمپ اگر 4 سال کے لیے آئے ہیں تو ان کو تسلیم کر لینا چاہیے. اگر تو عوام کی فلاح کے لیے کام کریں تو اچھا, نہ کریں تو پھر ان کو ان کے سامنے آن ہی دیوار بند آنا چاہیے. میڈم
بہت شکریہ. ایف آر کوہاٹ سے کال کیا ہے ملک نائب خان نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بی بی میں عرض کر رہا ہوں کہ ٹرمپ کا جو ارادہ ہے یروشلم میں واپس سفارت خانہ لانا, یہ ان کا جارحانہ ہے انداز یا نہیں؟ میکسیکو کے بونڈری پر یہ دیوار بنا رہے, یہ ان کا جارحانہ انداز ہے یا نہیں؟ دوسری بات یہ کہ چین سے اس کی کیسی تعلقات رہیں گی؟ والسلام, مہربانی, شکریہ.
ضلع بنیر سے کال کیا ہے جمعہ خان نے. اچھا, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. اور محمد طارق چختائی چنیا سے. جی جناب, کہیے.
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی میری ایک کوشچن ہے, یہ جو تجزیہ نگار صاحب ہے, تو کوشچن یہ ہے کہ یہ دلوں میں دیواروں کے ساتھ ساتھ یہ ٹرمپ صاحب پر انتشار صدارت کا آغاز تو آج ہو گیا, لیکن میں ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ درجنوں ریاستوں پر مشتمل ہے امریکہ, جب یہ سوچیں ڈیوائڈ ہو گئی ہیں, مختلف لوگ وہ مظاہرے کر رہے ہیں, جب اتنی سوچیں ڈیوائڈ ہو جائیں تو میں ان سے پوچھنا یہ
بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا, اور یقیناً ہماری نظر پڑے گی. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ملک منقسم ہے, اور ظاہر ہے جواب دینا پڑے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو. ہمارے ساتھ ہے آزاد تجزیہ کار مسعود عبدالی, بہت شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے جونا کمنگز, پروڈیوسر گلرخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.